Aspetta che dammi due cose. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کی زندگی ٹمٹماتے چراغ کی طرح ہے, پانی کے بلبلے کی طرح ہے, اور انسان کی زندگی پگھلتی برف کے سل کی طرح ہے. پھر بھی انسان اس دھوکے کی دنیا میں دھوکے میں پڑ جاتا ہے, غفلت کی زندگی گزارتا ہے. اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے کہیں تو دنیا کو دھوکے کی دنیا کہا, کہیں دنیا کو کھیل اور کود کہا, کہ یہ دھوکے کی دنیا ہے, یہ کھیل کود کی دنیا ہے. اس مختصر سی زندگی میں انسان اللہ کی نعمتوں میں اور نعمتوں کی چھاؤں میں زندگی گزارتا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں جو اللہ کی نعمتوں سے مستغنی ہو, بے نیاز ہو, اور اللہ کی نعمت کا محتاج نہ ہو. ذرہ ذرہ جو انسان کے کام آتا ہے وہ اللہ کی نعمت انسان کے حق میں بنتا ہے. تو ہر انسان اللہ کی نعمتوں کے چھاؤں میں ہے, لیکن اس دنیاوی نعمتوں کو, دنیا کی جو نعمتیں انسان کو ملتی ہیں, ان تمام نعمتوں پر اگر نظر ڈالیں تو تمام نعمتوں کا انجام فنا ہونا, ختم ہو جانا, زائل ہو جانا, یہ اس کا انجام ہے. مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ عمدہ کھانا اور پینا یہ نعمت تو ہے, مگر اس کا انجام پاخانہ اور پیشاب ہے. عمدہ کپڑا یہ اللہ کی نعمت تو ہے, مگر اس کا انجام کبھی نہ کبھی پھٹ کر فنا ہو جانا ہے. عورت یہ اللہ کی نعمت تو ہے, مگر اس کا انجام کبھی نہ کبھی جدا ہو جانا ہے. مکان یہ اللہ کی نعمت تو ہے, مگر کبھی نہ کبھی اس کا ویران ہو جانا ہے. عزت و شہرت یہ نعمت تو ہے, مگر کبھی نہ کبھی اس کا انجام رسوا ہونا ہے. گویا عمدہ کھانا پینا ہو, عمدہ لباس اور کپڑا ہو, عورت یا مکان ہو, عزت و شہرت ہو, ہر ایک کو آپ دیکھیں کہ یہ تمام کے تمام فنا ہوتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. پتہ چلا کہ دنیا کی نعمتیں یہ فنا ہونے والی نعمت ہے, یہ زائل ہونے والی نعمت ہے. البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جو لازوال نعمت ہے, اللہ کی ایک نعمت ہے جس کی لذت بے مثال ہے, جس کی حلاوت و مٹھاس میں ہمیشگی ہے, اور جس کا اجر و ثواب ہمیشہ باقی رہتا ہے, جس پر ملنے والا انعام و اکرام یہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. گویا ذکر کی ایک ایسی نعمت ہے جس میں نہ زوال ہے، جس میں نہ فنا ہے، جس میں نہ مٹنا ہے، جس میں نہ ختم ہونا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ عمدہ کھانے پینے کے مقابلے میں، عمدہ لباس کے مقابلے میں، عورت و مکان کے مقابلے میں، عزت و شہرت کے مقابلے میں کون سی چیز بہتر ہوئی؟ آپ کا ضمیر، آپ کا دل یہ فیصلہ کرے گا کہ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ذکر الہی کی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ذکر الہی کی ایسی نعمت دی ہے جس ذکر الہی کے اجر و ثواب میں، جس ذکر الہی کے فوائد و برکات میں اللہ نے ہمیشگی رکھی ہے، کبھی یہ تمام چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اسی ذکر کو زمزم اور دودھ کی طرح بنایا ہے۔ یہ ذکر ایک زمزم کی طرح ہے، دودھ کی طرح ہے، جس طرح زمزم کھانے اور پینے دونوں کے کام آتا ہے۔ انسان اگر پوری عقیدت کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، عقیدت اور یقین کامل کے ساتھ، اللہ پر توکل و بھروسہ کے ساتھ، اللہ کی نعمت پر تسلیم و رضا کے ساتھ اگر زمزم کو اس نیت سے پیتا ہے کہ یہی زمزم میرے جسم کے لیے غذا کا کام کر جائے، جس طرح غذا کے لینے سے، کھانا اور پینے کے لینے سے جسم میں طاقت و قوت اور انرجی آتی ہے، اسی طرح زمزم میں پیتا ہوں تاکہ میرے جسم میں غذا جیسی انرجی آ جائے، اس کی نیت حسن نیت کی بنیاد پر، اس کی عظمت و عقیدت کی بنیاد پر وہی زمزم اس کے لیے غذائیت، اس کے لیے انرجی کا کام کرتا ہے، اس سے پیاس بھی دور ہوتی ہے، گویا زمزم کھانے اور پینے کی طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے ذکر کو زمزم کی طرح بنایا کہ اس زمزم سے انسان کو روحانی غذا بھی ملتی ہے، ذکر سے انسان کو روحانی غذا بھی ہے، اور اسی ذکر سے انسان کو جسمانی غذا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کہ یہی ذکر جسمانی غذا بھی ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو ذکر ذکر کے انداز میں کرے۔ صحابہ، تابعین، محدثین، اولیاء اور مشائخ کے انداز میں انسان اگر ذکر کرتا ہے تو ذکر سے جس طرح روحانی غذا ملتی ہے، اسی طرح جسمانی طاقت و قوت بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک روایت سنیے گا، جب یاجوج ماجوج دنیا میں ظاہر ہوں گے، اس وقت اہل ایمان پہاڑ کے اوپر چلے جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، بلندیوں پہ چلے جائیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ ایسے ایام، ایسے مشکلات میں ایمان والوں کی غذا کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے ایمان والوں کی غذا اللہ کا ذکر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ پہاڑوں کی چوٹی پہ چلے جانے والے، بلندیوں پہ چلے جانے والے، ایسے حصے میں چلے جائیں کہ جہاں یاجوج ماجوج پہنچ نہ سکیں، ایسے حصوں میں پہنچ جانے والے، دنیا کی کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس نہیں یا ختم ہو جائیں گی، تو گویا ظاہری غذا کی ضرورت پڑے گی۔ ایسے موقع پر ان کا تعلق اپنے اللہ کی ذات سے، ان کے دل کا لگاؤ اپنے اللہ سے، ان کے دل کا لو اللہ سے، اللہ سے ہونے پر ایمان و یقین اتنا بڑھ جائے گا کہ جو اللہ کا ذکر وہ کریں گے اس نیت سے کہ اس ذکر سے مجھے غذائیت ملے، مجھے انرجی ملے، میری بھوک ختم ہو جائے، تو اللہ رب العزت اپنے اسی ذکر کو اس کی غذا کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ذکر میں وہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ جس طرح ذکر سے روحانی غذا حاصل ہوتی ہے، اسی طرح جسمانی غذا بھی انسان کے جسم کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پہ ہم نے کہا کہ یہ ذکر زمزم کی طرح ہے، اور جس طرح دودھ ہے کہ دودھ میں اللہ نے غذائیت بھی رکھی ہے، جس سے انسان کو غذائیت پہنچتی ہے اور اس سے پیاس بھی بجھتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے دودھ کی طرح صاف شفاف، دودھ کی طرح نرم نازک، صاف شفاف اللہ نے اپنے ذکر کو بنایا، جس سے انسان کو ہر طرح کی غذائیت ملتی ہے۔ جب ذکر کی یہ فضیلت ہے اور ذکر کا یہ فائدہ ہے تب اس کے بعد دوسری بات سمجھیں کہ ذکر میں دو چیزیں بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ایک کو ذکر قلبی کہتے ہیں اور ایک کو مراقبہ کہتے ہیں۔ ذکر قلبی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دھیان، ہمارا خیال اللہ کی طرف لگا رہے۔ جس انسان کے دل میں جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، جس کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اس کا دھیان ہمیشہ اسی طرف لگا رہتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، خوف آخرت، موت کا استحضار، محشر میں جواب دہی کا خیال اگر غالب آ جائے، اگر زیادہ سے زیادہ یہ خیال دل میں چھا جائے، تو پھر انسان کے دل میں اللہ کی یاد بستی ہے۔ تو ایک ذکر کا طریقہ، اسے ذکر قلبی کہتے ہیں، کہ جس ذکر میں اللہ کی طرف دھیان لگ جائے، ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا خیال آنے لگے۔ ذرا ہم سوچیں کہ ہمارا آپ کا خیال و دھیان اللہ کی طرف کب جاتا ہے؟ یا تو نماز کے وقتوں میں، یا کوئی ذکر کا موقع آ گیا، اذان ہوئی تب اللہ کی طرف دھیان گیا۔ یہ تو خیر خاص اوقات ہیں، اس کے علامت جو ہمارا وقت ہے، اس وقت میں بھی گاہے گاہے ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اللہ کی طرف دھیان چلا جانا، یہی ذکر قلبی ہے۔ تو ذکر قلبی، اللہ کی طرف دھیان لگانا، اللہ کا خیال بار بار آنا، اللہ کی یاد کا دل میں سما جانا، اللہ کی طرف دل کے لو کا لگا رہنا، یہی ذکر قلبی ہے، یہی ذکر خامل ہے۔ اسی کو ذکر روحی کہتے ہیں، اسی کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے مراقبہ۔ مراقبہ یہ ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور اس خیال میں رہیں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ جو سالکین ہیں، جو سلسلے نقشبند میں داخل ہیں، ان کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ان دونوں کا درجہ بنیادی ستون کا ہے، بنیادی پلر کا ہے۔ جیسے پوری عمارت بنیادی پلر پہ کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے پورے سلسلے کی بنیاد یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک کو ذکر قلبی کہتے ہیں اور ایک کو مراقبہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مراقبہ یہ ہے کہ ہم آنکھوں کو بند کر کے بیٹھ جائیں، خیال دل پہ جما دیں، یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ان دو بنیادوں کو آج ہمیں اپنے دل میں لے لینا ہے، یہ عزم و ارادہ کرنا ہے اور اپنے اللہ سے مانگنا ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح توفیق اللہ کے بغیر، جس طرح نیک عمل کی توفیق اللہ کے بغیر انسان، اللہ کی توفیق کے بغیر نیک عمل انسان نہیں کر پاتا، گویا نیک عمل کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اسی طرح سے ذکر قلبی میں پابندی، ذکر قلبی میں دوام، ذکر قلبی کی دولت اور مراقبے کا شوق اور جذبہ اور مراقبے میں دیر تک بیٹھنا، اس کی توفیق بھی اللہ ہی سے ملتی ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس سلسلے کی دو بنیادوں کو پانا چاہتے ہیں اور ان دونوں بنیادوں سے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت سے ذکر قلبی کی بھی توفیق مانگیے اور مراقبے کی توفیق بھی آپ مانگ لیجیے۔ اسی ذکر قلبی سے اور مراقبے سے انسان کے دل کا دل چارج ہوتا ہے۔ جس طرح موبائل اور بیٹری کو چارج کیا جاتا ہے، اسی طرح دل کو اگر چارج کرنا ہے، دل میں اگر لائٹ کو جمع کرنا ہے، روشنی کو جمع کرنا ہے، تو ان دو چیزوں کو آپ کو سہارا بنانا پڑے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ اب دیکھیں کہ جن کے دل میں ذکر قلبی آ جاتی ہے، اللہ کا دھیان و خیال جن کے دل میں جم جاتا ہے، پھر ان کی زبان پہ ہمیشہ اللہ ہی اللہ کا نام رہتا ہے، اللہ ہی اللہ کا نام رہتا ہے۔ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان حضرات کے حال کو دیکھیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اکثر و بیشتر لا الہ الا اللہ ہوا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی اہم بات سامنے آ گئی، کوئی اہم چیز سامنے نظر آ گئی، پہاڑ نظر آ گیا، کوئی بھی اہم بات ان کے سامنے اگر آ جاتی فوراً ان کا ذہن اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی عظمت کی طرف ان کا ذہن چلا جاتا اور فوراً لا الہ الا اللہ، باتوں بات میں ہمیشہ لا الہ الا اللہ، اٹھتے تب بھی لا الہ الا اللہ اور کہیں بیٹھتے تو بھی لا الہ الا اللہ، یا ان کی زبان کا ورد اور ان کی زبان کا تکیہ کلام گویا ہو گیا تھا لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کی عظمت کی بنیاد پر اور اللہ کے ذکر کا دل میں لگ جانا اور زبان پہ اس کا چسکا لگ جانا، یہ اس کی علامت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر زیادہ تر باتوں بات میں ہر عدلتی بدلتی حالتوں میں ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر رہتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سام کبھی نگاہ آسمان کی طرف بڑھتی، کبھی پہاڑوں کو دیکھتے، کبھی سمندر کو دیکھتے، کبھی جنگلوں کو دیکھتے، کبھی اللہ کی کسی اور قدرت کو دیکھتے، کوئی عجیب بات سنتے تو کہتے اللہ اکبر کبیرہ، میرا اللہ کتنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے، گویا باتوں بات میں ان کی زبان پہ اللہ اکبر تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، جب بھی کوئی بات اہم نظر آتی تو ہر عدلتی بدلتی حالت میں اپنی زبان سے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ گویا خلفاء راشدین کا حال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر باتوں بات میں الحمدللہ کہا کرتے تھے۔ یہ گویا اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اور آپ کی صحبت میں رہنے والے خلفاء راشدین کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے مقبول کر لیا تھا، توفیق عطا فرما دی تھی، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی کہ ہمیشہ وہ اپنے اللہ کا ذکر کرتے تھے، جبکہ ان کا مقام کتنا بلند تھا، ان کا مرتبہ کتنا اونچا تھا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنے زیادہ محبوب و پسندیدہ تھے۔ اللہ اللہ، ان تمام کی شان اپنی الگ الگ ہے، مگر اس کے باوجود دیکھیں ان کی زبان ہمیشہ اللہ کی یادوں سے تر و تازہ رہا کرتی تھی۔ کیا ایسے ماحول میں ہمارے لیے کوئی مشکل ہے؟ کون سا مشکل ہمارے لیے ہے؟ کون سی مصیبت ہمارے لیے ہے؟ کون سی پریشانی ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے اللہ کا نام نہ لیا کریں؟ یاد رکھیں، یہی اللہ کا نام لینا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی یادوں سے غافل رہ جانا یہی آخرت میں حسرت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں دو باتوں کا خیال کرنا ہے، ایک تو وقوف قلبی کا خیال کرنا ہے، ایک مراقبے کا خیال کرنا ہے۔ ان دو چیزوں سے انسان کی طبیعت، انسان کو ذکر کی عادت لگ جاتی ہے، پابندی لگ جاتی ہے، شوق بڑھ جاتا ہے، جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ جب تک انسان ذکر نہیں کرتا اس کے دل میں بے چینی آ جاتی ہے، اس کا دل سویا سویا، اس کا دل کھویا کھویا رہتا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو آج کی مجلس میں اپنے دل میں بیٹھائیں، ایک چیز ہے وہ ذکر قلبی اور دوسری چیز ہے مراقبہ، ان دونوں کی ہمیں پابندی کرنی پڑے گی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک پریشانی جو عام متن فون پہ معلوم ہوتی ہے، اور بہت سے احباب جو میسج کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مراقبے میں دل نہیں لگتا، مراقبے میں ہمیں دل نہیں لگتا، خیال جمتا نہیں ہے، وسوسے آتے ہیں، خیالات ادھر ادھر کے پیدا ہوتے رہتے ہیں، دل جمعی نہیں ہوتی، اور ایسا لگتا ہے کہ دل میں کچھ ملا نہیں۔ یہ بہت سے احباب، بہت سے ذکر کرنے والے، مراقبہ کرنے والے، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، میسج بھی کرتے ہیں۔ لہذا تمام ہی احباب اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ذکر کا مکلف بنایا ہے، ذکر کے فائدے اللہ نے رکھے ہیں، ہمیں اپنے بس میں، ہمارے اپنے بس میں ہے، ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم وساوس کو، ادھر ادھر کے خیالوں کو اپنے آپ سے دور کریں، زائل کریں، ختم کریں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہماری کوشش کے باوجود، ہماری آرزو، ہماری تمنا کے باوجود اگر وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اس کی پرواہ نہ کیجیے، اس کی بالکل فکر مت کیجیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مراقبے کو زیادہ سے زیادہ کریں، آپ اپنے ذکر قلبی کا زیادہ تر اہتمام اور خیال کریں۔ وسوسہ آنے دیجئے، خیالات آتے ہیں آنے دیجئے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ یہی ذکر جو وسوسے کے ساتھ آپ کریں گے، یہی مراقبہ جو خیالوں اور وسوسوں کے ہجوم میں آپ کریں گے، یہی ذکر، یہی مراقبہ ایک دن آئے گا کہ بلا وسوسہ اور بغیر خیال کے آپ کا مراقبہ بن جائے گا۔ آپ کر کے تو دیکھیے۔ پھر اسی کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے بہت عجیب مثال دی ہے، ایک انسان خمیرہ کھاتا ہے، ایک انسان خمیرہ کھاتا ہے، اگر خمیرے کے اندر کوئی مزہ نہ ملے، موتی کا خمیرہ بنایا گیا، عمدہ سے عمدہ چیزیں ڈال کر خمیرہ تیار کیا گیا اور کوئی انسان کھاتا ہے، اس کو لذت نہیں ملتی، اسے مٹھاس نہیں ملتی، اس کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے، تو بتائیں کیا اس خمیرہ کے کھانے سے اس کے جسم کو طاقت و قوت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جس طرح خمیرہ کے کھانے سے اگرچہ اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت نہ ملتی ہو بلکہ منہ کڑوا ہو جاتا ہو، پھر بھی اس خمیرے سے اس کے جسم کو طاقت و قوت ملتی ہے، اس کے اعضائے رئیسہ کو طاقت ملتی ہے، اس کے دل و دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ذکر بنایا ہے، جو بندہ طلب لے کر، شوق لے کر، جو بندہ اللہ کی محبت میں ذکر میں بیٹھے گا، چاہے وسوسہ آئے، وہ وسوسہ کو لانے کی کوشش نہ کرے، اگر آتا ہے دور کرے، دور نہیں ہوتا تو فکر نہ کرے، تو یہ خمیرے کی طرح اس کا ذکر بن جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بے خیالی میں کوئی بات زبان سے نکلتی ہے، غفلت کے ساتھ کوئی بات زبان سے نکلتی ہے، وہی بات اس کے دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ بہت دل سے سنیے گا، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، پوری زندگی انہوں نے مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ میں آذان دی ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافرانہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، کافرانہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سفر کا موقع تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے، پڑاؤ ڈالا، آذان ہونے لگی۔ اب محلے کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو اس وقت کافرانہ ماحول میں تھے، وہ آئے اور ان کے لیے ایک نئی چیز تھی آذان، تو وہ سب مذاق اڑانے لگے، کاپی کرنے لگے، نقل مارنے لگے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شفقت کی بنیاد پہ فرمایا کہ ان کو پکڑو۔ اب سب کے سب بھاگ گئے، حضرت محذورہ پکڑ میں آ گئے یا آپ کے سامنے کھڑا کیے گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کیا کہہ رہے تھے، ذرا دہراؤ، تو انہوں نے دہرانا شروع کیا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ڈر بھی رہے تھے اور کافرانہ ماحول میں تھے، ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے دہرانا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک تو کہا، لیکن جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا ہوا، تو یہ چونکہ ان کے عقیدے کے خلاف تھا، وہ لوگ آپ کو نبی رسول نہیں مانتے تھے، تو ان کے عقیدے کے خلاف تھا، اس بنیاد پہ ڈر کے مارے کہا، مگر دھیمی آواز سے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اونچی آواز سے کہا، مگر یہ ان کے عقیدے کے خلاف تھا، ان کے ماننے کے خلاف تھا، اس لیے ڈر کے مارے دھیمے دھیمے کہا۔ پھر آپ نے کہا ذرا زور سے کہو، پھر مارے ڈر کے زور سے کہا۔ اللہ رب العزت کی شان کی یہی زور سے کہنا، جبکہ غفلت کے ساتھ تھا، بے خیالی بے دھیانی کے ساتھ تھا، دل سے ماننے کے طور پہ نہیں تھا، لیکن یہی زبان سے ان کا نقل کرنا ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ اس پر عارفین فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلمہ، کلمہ توحید و رسالت، کوئی بھی بندہ کسی بھی طرح اگر کہے گا، اس کا فائدہ کچھ نہ کچھ ضرور ظاہر ہوگا، اور اللہ کی رحمت اگر جوش میں آ گئی تو پھر ایمان و ہدایت کی دولت مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی تو ہو سکتا ہے وہی غفلت، وہی وسوسوں کے ساتھ کیا ہوا ذکر سارے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ جس طرح حضرت محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے کہ یہی غفلت سے کہا ہوا، ڈر کے ساتھ کہا ہوا کلمہ شہادت اللہ کو پسند آیا، اور اسی کلمہ شہادت کے ذریعے ان کا کفر مٹ گیا، ان کے کفر ختم ہو گیا، کافرانہ ساری چیزیں مٹا دی گئیں۔ اسی طرح مومن بندہ اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے پابندی کے ساتھ، چاہے وسوسے ہوں، چاہے خیالات ہوں، پھر بھی اللہ کے ذکر کا فائدہ ضرور پہنچے گا۔ اگر طلب ہماری ہے، شوق ہمارا ہے، تمنا ہماری ہے، اللہ کی محبت کی طلب ہمارے دلوں میں ہے، اگر اسی طلب کے ساتھ ہم روزانہ جذبے کے ساتھ والہانہ انداز کے ساتھ اگر بیٹھتے رہے اللہ رب العزت کی رحمت میں جوش آئے گا، پروردگار خوش ہوگا، اور پھر ہمیں ہمارے ذکر کے وسوسوں کو وہ نہیں دیکھے گا، وہ ہماری طلب کو دیکھے گا، وہ ہماری تمنا، ہمارے شوق کو دیکھے گا، ہمارے جذبے کو دیکھے گا، میرا اللہ ہمارے دل کو دیکھے گا کہ میرا بندہ وسوسوں کی وجہ سے، خیالات کی وجہ سے، وساوس کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، اس کا ذہن کمزور ہے، وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا، مگر اس کی تمنا ہے کہ بچ جائیں، اگرچہ ہم نہیں بچ پائیں گے مگر اللہ رب العزت ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ آپ نے سنا ہوگا، ضرور سنا ہوگا، ایک حافظ قرآن قرآن اچھی طرح پڑھنا چاہتا ہے، قرآن کی تلاوت اچھی طرح کرنا چاہتا ہے، نماز میں، تراویح میں اچھی طرح قرآن کو سنانا چاہتا ہے، یہ اس کا جذبہ ہے، مگر وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اٹکتا ہے، بار بار اوپر نیچے پڑھتا ہے، کبھی کہیں اور چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایسے حافظ کو دوہرا اجر و ثواب ملتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی اس نے کوشش تو کی ہے، اللہ کے کلام کو صحیح صحیح ادا کرنے کی اس نے محنت تو کی ہے، مجاہدہ تو کیا ہے، اس کے دل کی تمنا تو ہے، تو رب کریم کو اس حافظ کی تمنا، اس کا مجاہدہ، اس کے دل کی آرزو، اس کی تمنا پسند آتی ہے، اور اللہ اسے دوہرا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ ہے، یہ تمنا ہے، یہ شوق ہے، یہ ولولہ ہے، یہ ہمارے دل کی آرزو اگر ہے کہ میں بہتر سے بہتر ذکر کروں، کہ میرے پیارے اللہ کو پیار آ جائے، میرے پیارے اللہ کو پسند آ جائے، میں ایسا ذکر کروں، اس کے باوجود اگر وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ہم اس سے پریشان نہ ہوں، اس سے مایوس نہ ہوں، اس سے دلوں کو چھوٹا نہ کریں، بلکہ لگے رہیں۔ جب لگے رہیں گے اللہ رب العزت ہمیں وسوسوں سے محفوظ فرما دے گا، اور پھر ہمارا ذکر ایسا ذکر ہوگا جو ذکر میں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ذکر کرنے کی صحیح صحیح توفیق عطا فرمائے، پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خاص بات یہ ہے کہ ذکر قلبی کا خیال کر لیجئے، مراقبے کا خیال کر لیجئے، اور ذکر پوری تمنا، پورے شوق، پورے جذبے کے ساتھ کیجئے۔ اپنی کوشش یہ ہو کہ وسوسے نہ آئیں، اپنی کوشش یہ ہو وساوس و خیالات نہ آئیں، اور اگر وساوس و خیالات آتے ہیں تو ہم ان وساوس و خیال کو، ان وسوسوں کو آگے نہ بڑھائیں، نگلیٹ کریں، نظر انداز کریں، اس سے اپنے ذہنوں کو بچائیں، بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف تھتکارتے رہیں، اے شیطان تجھے میں تھوک ڈالتا ہوں، اے نفس تیرے اوپر میں تھوک ڈالتا ہوں، تو میرے اللہ کی یاد میں رکاوٹ بنتا ہے۔ جب بندہ اس طرح سے اعوذ باللہ پڑھ کے تھتکارتا ہے، اور پھر ایک تڑپ کے ساتھ، ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، ایک تمنائے دل کے ساتھ اگر ذکر کرتا ہے، تو اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسی طرح ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے احباب شریک ہیں